الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سورة المائدة کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ ہے اور آپ سب کو پتہ ہے اس کا مطلب بھی اور اس کی اہمیت بھی. یہ آیت جو ہے حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا صحابہ کے ساتھ. 144,000 سے زائد افراد تھے عرفات میں. ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا وہاں تھا. حالانکہ اس زمانے میں کوئی لاؤڈ اسپیکر وغیرہ نہیں تھا, آلات نہیں تھے, لیکن اس خطبے کی اہمیت کی وجہ سے. اور اس دن یہ آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا, کامل کر دیا. کوئی یعنی احکام میں سے کچھ رہا نہیں, سارے احکام جو انسان کو عمل کرنے کے لیے ضروری ہیں سب بتا دیے گئے. اور میں نے تم پر اپنا انعام تام کر دیا, مکمل کر دیا, اتمام کر دیا نعمتوں کا. اور تمہارے میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند. یہ جو خطبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا, وہ بھی عجیب ہے. وہ مختلف جگہوں پہ ہے اور اس میں بہت متعدد چیزیں ہیں, لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی, آج کے اس مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت. سن لو, جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی, جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے, یعنی بدلہ نہیں لیا جائے گا. اور ہمارے خون میں سب سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں, یعنی جس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا, وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون. یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ حزیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا. اس زمانے میں سود کا بہت رواج تھا اور لوگ قرض دیتے تھے سود کے اوپر, سود لیتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے پہ اتنی اہمیت دی کہ حجۃ الوداع کے خطبے میں اس کو ارشاد فرمایا. ظاہر ہے کہ جو آیت ہے اس کے بارے میں وہ نازل ہو چکی تھی. اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا, اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے. اب یہ سارا کا سارا سود ختم, یعنی اپنی اصل رقم سے ایک ڈھیلا بھی زیادہ کوئی کسی سے لے نہیں سکتا. اور تیسری بات ایک یہ فرمائی, لیکن یہ تین باتیں, ایک تو تمہارا خون اور تمہارے مال ایک دوسرے پہ حرام ہے, یعنی کسی کو کوئی شخص ایزا نہیں دے سکتا, کسی شخص کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ نہیں کر سکتا. ان دو چیزوں کی بڑی حرمت ہے, ہمیں ہر وقت خیال رکھنا ہے. اور سود کو ختم کر دیا گیا. اور تیسری بات جو فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں کہ ہاں, عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ, انہیں تم نے اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے. اسے جب نکاح ہوتا ہے تو مجھے بلا لیتے ہیں نکاح پڑھانے کو, تو میں اکثر اس سے پہلے یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو نکاح کے بعد شاید میاں بیوی کا جو رشتہ ہو جاتا ہے یہ ایمانی رشتہ ہے, ایمان پہ ٹنگا ہوا ہے. دونوں میں سے ایک کا بھی ایمان ختم ہوا رشتہ ہو, ایک کا بھی ایمان ختم ہوا رشتہ ختم. تو جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے, ورنہ تو وہ رشتہ نہیں رہے گا, حرام ہو جائے گا. تو اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے. ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں, اگر وہ ایسا کرے تو تم انہیں مار سکتے ہو, لیکن سخت مار نہ مارنا, یعنی تنبیہ کر سکتے ہو. اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ جیسا عرف ہے تمہارے ماحول میں مثلا ویسی کھلاؤ ویسی پہناؤ. اور ایک یہ بات بھی فرمائی کہ میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے, ہرگز گمراہ نہ ہوگے. اور وہ ہے اللہ کی کتاب, اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے, تو تم لوگ کیا کہو؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر دی, پیغام پہنچا دیا اور خیرخواہی کا حق ادا کر دیا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے تین بار فرمایا اے اللہ گوارا, اے اللہ گوارا, اے اللہ گوارا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آگاہ رہو میں تمہارا پیش قیمہ ہوں, حوض کوثر پر میں تمہارے سبب اس امت کی کثرت پر فخر کروں, مجھے شرمندہ نہ کرنا. خبردار کچھ لوگوں کو یہاں چھوڑوں گا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں گے اور مسلمان یہاں رہ جائیں گے, اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑوا لیے جائیں گے. میں کہوں گا کہ اے رب یہ تو میرے اصحاب ہیں, حوض کوثر پر ہٹا دی جائے گی, دیوار قائم کر دی جائے گی, تو ان لوگوں کو ہٹا دیا جائے. میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے اصحاب ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نہیں جانتا انہوں نے تیرے بعد نئی چیزیں ایجاد کی, بدعتیں دی جائیں. تو یہ جو دین ہے ہمارا, عرض یہ کرنا تھا کہ یہ جو دین ہے ہمارا اسلام ہے, یہ مکمل ہے, ہر لحاظ سے مکمل ہے. ہمیں جب معلوم نہیں وہ الگ بات, لیکن کوئی چیز ایسی نہیں ہے کسی بھی شخص کے کسی بھی صورت حال میں کہ اس کے لیے اسلام کا حکم موجود نہ ہو. تبھی تو حق تعالیٰ نے اس قدر قوت سے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام ہمارے پر ایسا مکمل دین ہمیں عطا فرمایا جس میں کسی قسم کی کوئی کسر ہو ہی نہیں سکتی. تو ایک تو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہمارا دین دین اسلام ہے اور یہ بالکل مکمل ہے, تو یہ ہمارے لیے کوئی عذر نہیں ہے ہم اس کا عمل نہ کریں. عجیب بات ہے آج کل کے زمانے میں بھی 1500 سال ہو چکے ہیں, مختلف قسم کی زبانیں دنیا میں رائج ہیں, لیکن اگر کوئی شخص چاہے کہ معلوم کرنا کسی بھی معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کو آسان اردو زبان میں, اس کو مل جائے گا. اور علماء کرام بتانے والے ہیں, شیوخ بتانے والے ہیں, اہل حق اب بھی موجود ہیں, اور وہ کتابیں موجود ہیں جن میں یہ دین پورا ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عاطفی رحمۃ اللہ علیہ, تو ظاہر ہے وہاں بیان ہوتا تھا کہ مجلس ہوتی تھی, ہفتے میں 2 مجلس ہوتی تھی, اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ حضرت ہفتے میں 2 مجلس کرتے ہیں. تو ہم سمجھتے تھے کہ بس حضرت تشریف لاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, کچھ بیان فرماتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اب جب خود بیان کرنے کا وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بہرحال حضرت کی ایسی پابندی تھی کبھی ناغانی ہوتا تھا, کبھی ناغانی. تو حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم لوگ یہاں آتے کیوں ہیں, جمع مجلس کیوں ہے, یہ بیان کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر ہم سوچیں گے نہیں اور سوچے بغیر خالی ذہن ہو کر بغیر سوچے سمجھے بیٹھے, کانوں میں بات پڑی, اور چلے گئے اور کچھ سمجھا نہیں سیکھا نہیں, اس سے وہ فائدہ نہیں ہوتا جو سوچنے سے ہوتا. اصل چیز فکر ہے, اصل چیز جو ہے وہ فکر کی ایک عادت ہے جو بندے کو ہو جاتی ہے. اور وہ ہوتی کیسے, کیا حلال کیا حرام, کیا حلال کیا حرام, اس کی فکر لگ جاتی ہے. وہ ہر وقت اس کا دماغ چلے گا, فکر کرے گا, معلوم کرے گا. مگر فکر کا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واد میں لکھا ہے کہ ذکر سے بھی زیادہ درجہ فکر کا ہے, کیونکہ ذکر اسی لیے ہے تاکہ فکر پیدا ہو. فکر پیدا ہو تو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں جو جمع ہوتے ہیں اور سنتے ہیں بیان, مجلس ہوتی ہے, تو کس لیے ہوتے ہیں, کس لیے جمع ہوتے ہیں, کس لیے بیٹھ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ دین کا کچھ علم حاصل کرو. سننے سے علم ہی حاصل ہوگا, سننا تو عمل نہیں ہے. گرچہ سننا بھی ایک عمل ہے, لیکن وہ عمل عمل کے لیے ہے کہ کچھ علم حاصل ہو جائے تاکہ ہم عمل کر سکیں. اور علم حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کا صلیح حاصل کریں. بزرگوں کی مجلس میں بھی وہی آپ کو علم ملے گا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے, لیکن بزرگوں کی مجالس میں سننے سے وہ اس علم پر عمل کرنے کا صلیحہ اور اس علم پر عمل کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. تمہارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے, اللہ میاں نے مجھ پہ بلا استحقاق اتنا بڑا انعام دیا کہ ان کی صحبت عطا فرمائی, ان سے تعلق عطا فرمایا. فرماتے تھے, مجھ کو فرماتے تھے, یعنی یہ بہت چیزیں یعنی عام بتانے کی ہیں, لیکن عام تو بتاتے تھے, مجھ کو تنہائی میں بھی بہت چیزیں بتاتے. ایک بار فرمایا کہ دیکھو علم کیا ہے, علم وہ ہے کہ جو حاصل ہو جائے تو اس پر عمل کرنے کا جذبہ ایسا ہو جائے جیسے پیاسا پانی کو پیتا, تب تو وہ علم ہے, ورنہ وہ علم نہیں. تو اللہ والوں کے یہاں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اسی طریقے کا ہوتا ہے کہ بندہ بیتاب ہوتا ہے, اس پہ عمل ہو جائے. اس لیے شیخ سے تعلق ایسا ہو جاتا ہے, ایسا ہو جاتا ہے کہ ماں باپ سے بھی اتنا تعلق نہیں ہوتا, ایسا محبت کا تعلق ہو جاتا ہے. کہ وہ علم جو اللہ کو راضی کرنے کا ہے وہ اس کو ملتا ہے, اور اس جذبے کے ساتھ ملتا ہے کہ اس پہ عمل کرنے کو وہ بیتاب ہوگا. یہ فرق ہے. فرماتے ہیں کہ مقصد تو یہ ہے یہاں جمع ہونے کا کہ دین کا کچھ علم حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ سیکھیں, لیکن یہ مقصود ہمارا اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ پہلے اچھی طرح اس مقصود کی حقیقت کو سمجھ لیا جائے, یہ مقصود سے ہے کیا حاصل ہے, تاکہ صحیح علم دین حاصل ہونے پر اس کے مطابق صحیح عمل کی توفیق ہو. اب یہ ہے کہ دیکھیں, یہ بات میں اکثر کہتا ہوں اپنے احباب کو کہ دیکھو مقصود کو سمجھو اور سمجھ کر اس کو سامنے رکھو, تب جا کے کام بنتا ہے. سمجھ گئے لیکن سامنے نہیں رکھا. اور میں مثال دیتا ہوں, کئی بار دے چکا ہوں اپنے احباب کو کہ دیکھو ایک تیراک ہو سوئمنگ کرنے والا, وہ مقابلہ ہو رہا ہے دریا میں, دریا کو کراس کر کے جگہ پہ پہنچنا ہے, کون پہلے پہنچتا ہے؟ پہلے تو دریا ہوتے تھے یا بڑی بڑی جھیلیں ہوتی تھیں, سوئمنگ پول تھوڑا ہوتے تھے. سوئمنگ پول تو بہت ہی واحد چیز ہے, اور اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ گھروں میں گھر بناتے ہیں اس میں سوئمنگ پول, وہ گھر میں کتنا بڑا سوئمنگ پول بن سکتا ہے, اب اسی میں بچے نہا رہے ہیں, بڑے صاحب بھی گھس گئے. میں تو کہتا ہوں کہ مردوں کا بھی ایسی جگہوں پہ نہانا حیا کے خلاف, اور صفائی کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا. دریا ہو سمندر ہو یہاں ہے, تو خیر وہ تیر رہا ہے, ادھر جانا ہے اس کو, تو وہاں پہ ایک کھمبا لگا دیا ہے یا جھنڈا لگا, وہ ان کا مقصود ہے. یہاں سے چلنے والا تیراک جب تک نگاہ اپنی اس مقصود پہ رکھے گا, جھنڈے پہ رکھے گا, وہ سیدھا وہیں پہنچ جائے گا, اور ورنہ ڈرفٹ کر جائے گا, اور کہاں پہنچ جائے گا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. بالکل یہی حال دین میں, جہاں مقصود اوجھل ہوا آپ ڈرفٹ کر رہے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اور یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کا کام ہی یہ ہے کہ طالب کو مقصود کی حقیقت پہ لے آتے, اس کو سامنے کرتے, یہ مقصود ہے. تو چنانچہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے قصد السبیل، یہ وہ کتاب ہے جو سب سے پہلے پڑھنے کو کہتے تھے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ. کوئی آتا تھا بھائی کس لیے آئے ہو؟ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ والے بن جائیں، اللہ میں ہم سے راضی ہو جائیں وغیرہ وغیرہ، کسی بھی عنوان سے کہتے تھے. تو حضرت فرماتے تھے کہ پہلے قصد السبیل کتاب تین بار پڑھو، غور سے پڑھو. اب تو لوگ نام بھی نہیں جانتے نام بھی نہیں جانتے اس کتاب کا، تو قصد السبیل پڑھو. تو قصد السبیل میں کیا لکھا ہے؟ مقصود بنا سب سے پہلے، کہ مقصود صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ تعالی کو راضی کرنا، اللہ تعالی راضی ہو جائیں. اور اس کا طریق، اب مقصود تو ہے لیکن اب طریق کیا، کس راستے سے جائیں تو یہ کام ہوگا، یہ مطلب اس کو طریق کہتے ہیں. طریق کیا ہے؟ وہ بھی ایک ہے کہ اللہ تعالی کے حکموں پر چلنا، پورے طریقے سے چلنا. اگر تم نے اللہ کے حکموں کے خلاف کیا تو تم مقصود کو نہیں پا سکتے، نہیں پا سکتے، نہیں پا سکتے. ایک نے آگے کہیں لکھا ہے مجھے خط میں کہ میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں یا بننا چاہتی ہوں، کیسے بنوں؟ جواب بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلو بس، یعنی گناہ نہ ہو، گناہ نہ ہو، گناہ نہ ہو بس. اس کے علاوہ، اس کے سوا اور کوئی مطلوب نہیں، کچھ مطلوب نہیں. اللہ کے حکموں پہ جو چل رہا ہے وہ اللہ کا ولی، جو گناہوں سے بچے اللہ کا وہ ہے ولی، جو گناہوں سے بچے اللہ کا وہ ہے ولی. خوش ہوا اللہ اس سے، خوش ہوئے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں حضرت بہت بڑی ہستی تھے، حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ. کل ایک بزرگ آئے ہوئے تھے، ان کے سامنے تذکرہ ہو رہا تھا حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ. تو انہوں نے ایک بات اور بتائی کہ ایک تو ہم لوگ کہتے تھے کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ خلفاء میں بڑے بڑے علماء ہیں، بڑی تعداد علماء ہیں، اس میں حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہیں، کیونکہ عالم نہیں ہے. تو بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا، کیونکہ وہ علماء کے خاندان کے ہیں، ان کو بہت چیزیں معلوم ہوتی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے پہلے جو بیمار ہوئے تھے اس میں 11 نام لکھ دیے تھے، کہ یہ 11 نام جو ہیں ان سے لوگ سیکھیں گے تو بہت اچھا اور صحیح سیکھ لیں گے دین کو، اس طرح کی کوئی بات نہیں. ان 11 ناموں میں جہاں دوسرے حضرات تھے، حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت کے خلفاء تو بہت سے تھے سینکڑوں میں، لیکن 11 ان حضرات 11 میں حضرت کا بھی نام تھا. حضرت تو بہت عجیب ہستی تھے، بہت بڑی ہستی تھی. حضرت کی مجلس جب ہوتی تھی کراچی میں، بڑے بڑے حضرات اس وقت کے تمام مفتی اعظم پاکستان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے ہوئے ہوتے تھے. اب وہ فرما رہے ہیں، سنیے، کہ مجھے جن باتوں سے نفع تام حاصل ہوا میں وہی باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں. جو کچھ بھی دین کے علم و عمل کا سرمایہ حاصل کیا، دیکھیں میں ایک بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، لیکن حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی سند لے کر، خود سے نہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں نے جو کچھ بھی دین کے علم و عمل کا سرمایہ حاصل کیا ہے وہ سب اپنے پیر و مرشد حضرت حکیم الامت شاہ محمد اشرف علی صاحب تانوی قدس سرہ العزیز کی تعلیم و تربیت سے، ان کی تصانیف سے، ان کے مواعظ و ملفوظات سے حاصل کیا. دیکھا آپ نے اتنی بڑی شخصیت، ان کے علوم کا سارا ذریعہ کیا ہے؟ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. یہی ہے، کتابیں تو خیر ہزار کے قریب ہیں لیکن انہیں کے مواعظ، انہیں کے ملفوظات، انہیں کی کتاب. یہ جو ہے اس کو معمولی نہ سمجھیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اہم بات بتا رہا ہوں، پہلے بھی بتا چکا. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں، ہزار کتابوں کو تو ایک طرف رکھو، فرماتے ہیں یہ جو کتاب بہشتی زیور ہے اس کے 10 حصے ایک عورت کی تمام دینی ضروریات کے لیے کافی علم ہے. اگر 11ویں کو ملا لو بہشتی گوہر کو تو مردوں کی بھی ساری دینی ضروریات کے لیے کافی ہے. تو جب یہ ضرورت کے لیے کافی ہے تو اور ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اسی وجہ سے ایک عورت کا گھر سے باہر نکلنا دینی تعلیم کے لیے جبکہ وہ گھر میں بہت زیور سے حاصل کر سکتی ہے تو وہ ضرورت تو صحیح نہیں. اسی سے بعض لوگ کہتے ہیں جناب وہ ہم عالم کا کورس کرنا چاہتے ہیں. ایک عورت نے لکھا میں 3 سال تک عالم کا کورس کروں گی. متشفی نہیں ہے اس کو لیکن میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوا مجھے, کیونکہ سارے احکام کے لیے پھر وہی بہشت زیور کھولو. تو جب تک بہشت زیور کھول کے دیکھو گے نہیں کہ کیا حکم ہے کیا مسئلہ ہے عمل تو ہوگا نہیں, تو کیا فائدہ ہوا؟ تو حالانکہ ہیں لیکن وہ مجھ سے میرے جیسے جاہل آدمی سے پوچھتی ہیں اور بہت مطمئن ہو جاتی ہیں. صحیح بات, میں کہاں سے بتاتا ہوں, میں بہشت زیور کھول کے دیکھ کے بتا دیتا ہوں. اور تو کوئی چیز ہے نہیں کہ وہ لمت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں. اب وہ یہ جو آج کل تو عجیب ہے بھائی, باقاعدہ درس نظامی ہے یا تو اس کو حاصل کرو, 8 سال 10 سال لگاؤ اور اس کے بعد پھر مزید تعلیم بھی حاصل کرو, تب جا کے کوئی ایسا شخص عالم بن سکتا ہے کہ جو اس کو عالم کہا جا سکتا ہے. اس کے لیے پورا نظام قائم ہے, مدارس بڑے بڑے قائم ہیں. اب انہوں نے ایک شارٹ کٹ نکال لیا, 1 سالہ کورس, 2 سالہ تھا عالم کا کورس, 3 سالہ, اور ایک جگہ تو میں حیران رہ گیا بھائی یہ پارٹ ٹائم. اب بندہ انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, رات دن بھر کام کرتا ہے, شام کو آ کے وہ یہ والا کورس کرے گا. یعنی شارٹ کٹ نکالنے کی چاہ رہے ہیں. خیر, اب اس میں جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ رجسٹریشن کرائیں اور رجسٹریشن کے لیے تصویر جمع کرائیں. انا للہ, تصویر تو حرام ہے. تصاویر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے مطابق بالکل حرام ہے. آپ تصویر مانگ رہے ہیں ان سے اور کورس علم دین کا, سبحان اللہ. اب بتائیے ذرا, یہ ہے فرق حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں اس طرح کے گڑھوں میں پڑھنے سے بچ جاؤ, دین حق نصیب. اب فرماتے ہیں حضرت کہ مجھ کو جو نفع ہوا سب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی مربیانہ شفقت اور توجہات بزرگانہ کا ثمرہ اور برکت ہے, الحمدللہ. فرماتے ہیں میں آپ کو بھی اس نعمت عظمیٰ کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کیا کر رہے ہیں, کتنی بڑی ہستی, بہت تو باتیں ہیں, بڑے بڑے علماء ان کے مرید ہیں. میں آپ کو بھی اس نعمت عظمیٰ کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور ایسا کرنے ہی میں میرے لیے سعادت و فلاح. یعنی کیا کر رہے ہیں وہ, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتابوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. یہی میرا دل ہے, یہی میرا وشوک ہے. آپ کو یہی میں بتاتا ہوں کیا. اور پھر فرمایا کہ اگر میرے لیے سعادت اور فلاح اسی میں ہے کہ اس نعمت عظمیٰ کی طرف متوجہ کرا دوں, یعنی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ان کی تصانیف کی طرف, ان کی تالیفات کی طرف, اگر میری ساری زندگی اس کام میں صرف ہو جائے, زہر قسمت چنانچہ اپنی استعداد اور قابلیت کے مطابق میں حضرت فرما رہے حضرت ڈاکٹر عبداللہ یادگی رحمۃ اللہ علیہ, میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک اور مذاق اور انداز تعلیم و تربیت کی وضاحت اپنے لفظوں میں کرتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو فہم سلیم, علم صحیح اور توفیق اعمال صالحہ عطا فرمائیں. اب اس کے لیے حضرت نے فرمایا ہے کہ تاکید کرتے رہتے تھے بار بار کہ کون سی کتابیں پڑھو. آج کل یہ شوق ہو گیا ہے نوجوانوں کو, دین شوق ہے. بعض ہمارے جو ہیں وہ بیچارے خط بھی لکھتے ہیں اور وہ امریکہ میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, اور ان کو دین کا بہت شوق, چنانچہ جو کتاب ان کو مل گئی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس میں ایسی ایسی چیزیں لکھی ہیں جو ان کے بس سے باہر ہیں, تو پریشان ہو جاتے ہیں. اب فرماتے ہیں حضرت کہ آپ سب لوگ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی چند خاص تصانیف ضرور مطالعے میں رکھیں. مثلاً نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ایک بہت عجیب کتاب ہے. اور حیات المسلمین, یہ حدیث منتخب حدیث کی بہت عجیب کتاب, پڑھنے والا سمجھ اور وہ جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں. خود حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کتاب حیات المسلمین کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر مجھ کو اپنی کسی 1000 کے قریب تصانیف انہوں نے کہا لیکن اگر مجھ کو کسی اپنی کتاب کے بارے میں یہ امید ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ میں مجھے نجات دے دیں گے تو وہ حیات المسلم ہوں. طریقہ کیا ہے, کیسے پڑھو گے یہ سب ابھی بتاتے ہیں. تعلیم الدین, جزاء الاعمال, فروع الایمان, بہشتی زیور اور بہشتی گوہر وغیرہ, اور اس کے علاوہ کثرت سے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ و ملفوظات کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ آپ کو, حضرت فرما رہے ہیں, انشاءاللہ آپ کو شریعت و سنت و طریقت کا کافی اور شافی علم حاصل ہو جائے گا. کافی, کیا فرمایا ہے, حضرت کی ان کتابوں کا اور حضرت کے مواعظ و ملفوظات کا مطالعہ کریں, انشاءاللہ آپ کو شریعت اور سنت اور طریقت کا کافی اور شافی علم حاصل, اور اس کے مطابق آپ کی روزمرہ کی زندگی کے لیے ایک جامع اور نافع ضابطۂ حیات اور دستور العمل میسر ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ غرض کر رہا تھا کہ دیکھو مقصود کیا ہے, اس کو پیش نظر ہو, یہ کتابیں تو اس لیے ہیں کہ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے. بھائی اسلام کا کیا فائدہ اگر اللہ میں کو ناراض کر دے, اسلام تو اسی لیے ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کرے. ایک شخص ایک کافر سے مسلمان ہو جاتا ہے, پوچھیے اس سے کیوں مسلمان ہوا, ایک شخص ہندو تھا مسلمان ہوا, کیوں مسلمان ہوئے بھائی, کیا وجہ ہے, اس لیے کہ ہندو رہتا تو عبد العباد کی جہنم ہے اور دنیا میں بھی اس کے لیے جہنم ہے, اور مسلمان ہونے کے بعد عبد العباد کی جنت ہے اگر ایمان کو قائم رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد ہے نا, تبھی تو جنت ملے گی, تبھی تو جنت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے طریق سمجھ لیا آپ نے, میں نے عرض کر دیا کہ دیکھیے طریق یہ ہے کہ مقصود کو پیش نظر رکھیے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, یعنی جو کام کیجیے اس نیت سے کیجیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. میں تو عورتوں کو کہتا ہوں, بہت سی عورتیں شکایت کرتی ہیں بہت ظلم ہو رہا, دن بھر کام کرواتی ہیں ساس, ایک سے ایک تماشے. ایک عورت نے لکھا ہے بیچاری نے کہ مجھ کو دن بھر ساس مجھ سے کام کراتی ہے, اور اس کے بعد شوہر کے آنے کے بعد شوہر کو قسمیں کھا کھا کے میری جھوٹی شکایت کرتی ہوں, اور شوہر ہر بات میں طلاق کی دھمکی دیتا ہے. یہ بھی ایک آج کل عجیب ہی قسم کی حرکت کرتے ہیں. حل طلاق تو آخری چیز ہے, اس کے بعد تمہارے پاس رکھا کیا ہے, یہ بیوکار کی دھمکی کائے کو دیتے, بیکار کی دھمکی, انتہائی گندی حرکت ہے, دینا دے دو چھٹی کر, دیکھے دکھاؤ. وہ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ اس طرح کے جو مرد ہیں ہر اٹھتے بیٹھتے طلاق کی دھمکی, کئی جگہ کے ایسے واقعات سننے میں آئے, بہت افسوس ہوتا ہے. آدمیت, تم آدمیت ہے تمہارے اندر بھائی, اس کے اندر کوئی خرابی ہے, نفس ہے, ہوتا ہے عورتوں, ٹھیک ہے, ان کو سمجھا, ان کو بتاؤ, کوشش کرو سیکھ جائیں, لیکن یہ طلاق کی دھمکی ہوتی ہے ہر اٹھتے بیٹھتے, یعنی اتنا زیادہ کہ وہ لڑکی بچائی عورت تک تنگ آ گئی. میں نے کہا کہ بھائی ان کو ایسا کرو کہ بچے وغیرہ ان کے حوالے کر, اور صرف ایک ہفتے کے لیے اپنے میں کے چلی جاؤں, پھر دیکھتے ہیں کہ دماغ اس کا سیدھا ہوتا ہے. جب ان بچوں کو دیکھنا پڑے گا اور گھر کا کھانا پکانا پڑے گا, اور ساس بھی خدمت لیتی ہیں, بس دین پہ عمل نہیں ہے. تو یہ کتابیں بتا رہے ہیں کہ ملومت کی, یہ پڑھو گے تو آنکھیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا. مثال طور پر میں ایک بات کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں, کہاں سے پڑھا, حضرت کی ملومت ہے تو نہیں, کتابوں سے پڑھا, کہ عورت کو ایسا گھر دینا جس میں شوہر کے کسی رشتے دار کا دخل نہ ہو, نہ ماں کا, نہ باپ کا, نہ بھائی کا, نہ بہنوں کا, یہ واجب, اس کا حق ہے واجب ہے, نہیں دیتے اس کی وجہ سے 10 فتنے پیدا ہوتے. لیکن اگر کبھی مجبوری ہے, گھر کی کمی ہے, چلو ٹھیک ہے, پیسے کی کمی ہے, آپ اس میں ملنا جلنا مل جل کے رہنا چاہتے ہو, تو اب ساس کو, نندوں کو, دوسروں کو دخل دینے کا حق نہیں. ایک عورت نے یہاں تک مجھے بتایا کہ کپڑے دھونے تک کی اجازت نہیں, اور کپڑے دھو دو سکھانے کی جہاں جگہ ہے وہاں اجازت نہیں. اب اتنا سا کمرہ ان کا ہے, اسی میں کپڑے سکھاؤ, ایسا ظلم کرنا حد و حساب ہے. وجہ کیا ہے کہ کسی اللہ والے سے کوئی تعلق نہیں, کتابیں پڑھتے نہیں ہیں, کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, یہ مسلمان تو نہیں. مسلمان مسلمان تو ایسا نہیں ہو سکتا, مسلمان تو ایسا ظلم نہیں کر سکتا. فرما رہے حضرت کہ دیکھیے ان کتابوں کو آپ پڑھیے. طریقہ یہ ہے کہ روزانہ صفحہ اپنے صفحہ پڑھ, یہ ضروری نہیں کہ ایک کتاب کو لے کے بیٹھ جاؤ اور پڑھتے جا رہے ہیں, ضرورت ہی نہیں. اسے ایک صفحہ پڑھ لو ہر کتاب میں سے, بلکہ ایک دو کتابیں رکھ لو روزانہ پڑھنے کی, اور باقی کتابیں جب فرصت ملے کبھی کبھار پڑھ لیا کرو. اب حیات المسلمین اور بہشتی زیور یہ دو کتابیں, اور موائز میں سے کچھ تصحیح الموائز, یہ تو روز پڑھنے کی کتاب. اس کے علاوہ فرصت اپنی اپنی فرصت میں, یہ تو خیر ایک تعلیم ہونی چاہیے گھر میں کہ ایک آدمی پڑھے, گھر کا بڑا پڑھ دے اور سب سن لے, اور پھر بیٹھ کر دعا کر لیں. ان دعاؤں میں وہ برکت ہے, وہ برکت ہے کہ بیان سے بات تجربہ مشاہدہ کی. اور دوسری کتابیں اپنی فرصت کے وقت میں ہر شخص پڑھے. فرماتے ہیں ازمان حضرت کہ یہ جو تصانیف ہیں, دیکھیں بیان فرما رہے ہیں اور صرف اسی کا بیان فرما رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, وہ آپ کو راستہ دکھا رہے ہیں. جیسے استاد کا کام ہوتا ہے کہ ایک ٹیکسٹ بک بتا دیتا ہے, یہ ٹیکسٹ بک پڑھو, اور پھر اس میں کوئی مشکل ہوتی ہے تو اس کو حل کر دیتا ہے, اسی طرح سے کر رہے ہیں. فرماتے ہیں ان تصانیف اور مواعظ کے مطالعے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ دین نام ہے علم و عمل کا. علم اور عمل یہ دونوں آپ اس میں لازم و ملزوم ہیں. علم وہی کام کا ہے جو عمل میں بدل جائے ورنہ وہ بیکار. ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے بڑی اچھی مثال دی, ان کا آواز چھپا ہوا ہے کہ بھائی علم کی مثال ایک سیڑھی کی ہے. آپ چھت پہ چڑھنے کے لیے ایک سیڑھی بنا دیں تو عقل مند آدمی بس اتنی سیڑھی بنائے گا جتنی کہ اوپر چھت پہ جانے کو کافی ہو, اور بیوقوف آدمی سیڑھی بنا کر چلا جائے گا. سیڑھی بنانے میں عمر بھر لگا رہے گا, پتا چلا کہ 1000 فٹ کی سیڑھی بنا دی لیکن چھت پہ نہیں چڑھا. تو علم وہی نافع ہے جو آپ کے کام کا ہے, بس وہ علم حاصل کریں, وہ ان کتابوں سے بالکل بآسانی حاصل ہو جاتا ہے. اور خود علم کتابوں کے بھی پڑھانے والے مل جائیں گے. کسی کی اردو اگر کمزور ہے, وہ تو بہشتی زیور کی اردو تو بہت آسان ہے, لیکن اگر اس کو کسی کو لگتی ہے تو پڑھانے والے مل جائیں گے. کسی بھی عالم سے پڑھ لیں, عالمہ سے پڑھ لیں, بہت سی عورتیں ہیں جو پڑھا دیتی. فرما رہے ہیں اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ دین کے علم و عمل اور اس کی حقیقت کی طرف ہماری توجہ ہو, تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عظمت دل میں پیدا ہو, اور آخرت میں اعمال نیک اور اعمال بد پر جزا و سزا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے. احکام ہیں کیا, ان پہ جزا و سزا ہے کیا, یہ تو پتہ چلے. اب جیسے وہ ہے ابھی ایک عورت کا خط وغیرہ آیا, بہت پریشان ہے. دیکھو یہ حکم کیا ہے, شوہر کو خوش رہو. اگر شوہر کی غلطی بھی ہو تو وہ ڈانٹے ڈپٹے معافی مانگو. حکیم الامت نے صاف دیکھا ہے کہ غلطی اگر شوہر اس پہ عمل کرو تو دیکھتے ہی دیکھتے 3 دن میں سب معاملہ. شوہر کی تو تابع وہ نہیں ہے ہونا, عورت شوہر کی بات نہ سنے, جیسے وہ کہتا ہے شوہر وہ نہ کرے, اور غلطی اپنی تسلیم نہ کرے, ظاہر ہے تو جھگڑا فساد گھر میں ہوگا ہی. سمجھتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں خواہ کتنی غفلت اور بے پرواہی دین سے بڑھتی جائے, لیکن اس کا خمیازہ دنیا کی ذلت کے ساتھ ساتھ آخرت میں عذاب دوزخ لازمی اور یقینی. سن لیجیے, یہ کہتے ہیں نا کہ وہ, اس لیے میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں, خود اپنے آپ کو بھی یاد دلاتا رہتا ہوں کہ دیکھیے یہ مت سمجھیے کہ صرف آخرت میں عذاب ہوگا, دنیا میں بھی ہوتا ہے. دیکھیے حضرت کے الفاظ سنیے, دنیا میں خواہ کتنی ہی غفلت و بے پرواہی دین سے بڑھتی جائے, لیکن اس کا خمیازہ دنیا کی ذلت کے ساتھ ساتھ آخرت میں عذاب دوزخ لازمی اور یقینی ہے. اس لیے دین کی اہمیت اور حقیقت کو سمجھیے, اور اپنی تجارت اور اپنے متعلقین کی نجات کا سامان درست کیجیے. اب یہاں پہ ایک بات اور کہہ دوں, چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, ایک چیز کی میں بار بار تاکید کر رہا ہوں اپنے دوستوں کو, اپنے باپ کو, خود اپنے آپ کو. دیکھو شکر کو نہ, شکر کیا ہے, ایک باطنی عمل ہے, یعنی سوچنے سے ہوتا ہے, اور اس کی بہت تاکید آئی ہے, اس کی بہت تاکید آئی ہے, اتنی زیادہ تاکید آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے. دنیا کی نعمتوں پہ شکر کرو گے دنیا کی نعمتوں کی حقیقت ہی کیا ہے آخرت کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور دیں گے. دنیا کی نعمتیں بھی ہیں ہمارے پاس, ہر شخص کے پاس ہے, مسلمان ہر مسلمان کے پاس, اور آخرت کی نعمتیں بھی ہیں. ایمانی خود بہت بڑی نعمت ہے, معمولی نعمت نہیں. اور دن بھر ہر شخص, اب یہ شکایتیں تو لوگ کرتے ہیں, لیکن اب ایک شخص ہے وہ شکایت کر رہا ہے, مجھ کو 5-6 سال سے شکایت کر رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی تم جب یہ کہتے ہو میری طبیعت خراب ہو جاتی, میرا فنا ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, یہ تکلیف, یہ فنا, تو اب تک تم مر کیوں نہیں گئے؟ تم تو زندہ ہو, کبھی کھانا بھی چھوڑا, ایک وقت کھانا بھی تو نہیں چھوڑا. ارے بھائی شکر ادا کرو, شکر نہ ادا کرنے کی وجہ سے عذاب آتا ہے. تو نے فرمایا ہے کہ دیکھو تم شکر ادا کرو تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے, ضرور بڑھا دیں گے, یہی نہیں بڑھا دیں گے, ضرور بھی ضرور بڑھا دیں گے. پکا وعدہ کیا ہے؟ الگ اللہ تعالیٰ کو پکا وعدہ کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام کافی ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم نے نہیں کیا, ناشکری کی, ان عذابی لشدید, یہ جو نام لگایا اس کا مطلب کہ ضرور عذاب آتے رہتا ہے. جب لشدید ہے, ضرور بالضرور شدید ہوگا, تو ہوگا تب نہ شدید ہوگا, جب عذاب ہوگا تب تو شدید ہوگا. تو یہی ہے جہاں ناشکری کی. عورتیں بہت سی جہنم میں ہوں گی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے بتایا زیادہ تعداد عورتوں کی جہنم میں عورتوں کی ہوں گی. کیا وجہ, کیا وجہ بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ ناشکری, شوہر کی ناشکری کر. بہرحال مختصراً کچھ عرض کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اصل تو ہے عمل,